الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة القرآن ہمارے زیر مطالعہ ہے. کل چھ رکوع ہیں, تین رکوع ہم پڑھ چکے ہیں, چوتھے رکوع سے آج اللہ کے نام سے ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر ہے 35. سورہ فرقان میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی, اس کا آغاز ہوا تبارک الذی کے مبارک کلمے سے. تبارک الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. آپ کے ذہن میں آیا ہوگا قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے جس کا آغاز اسی مبارک کلمے سے ہے, سورۃ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. لیکن اس سورت کا خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ ریپیٹ ہوا. پہلا رکوع آغاز بھی تبارک الذی, دوسرے رکوع کا آغاز تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار. پھر آخری رکوع جو ہے وہ بھی اسی کلمے سے ہے, تبارک الذی جعل فی السماء برودا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. تو یہ ایک منفرد معاملہ ہے سورہ مبارکہ. ولقد آتینا موسی الکتاب, ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی. وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا, اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا معاون اور مددگار بنایا تھا. اس ایک رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے رسولوں کا ذکر ہے اور اس ایک رکوع میں ہی تقریباً سب کو سمیٹ لیا گیا اختصار کے ساتھ. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, تو ہم نے حکم دیا کہ جاؤ تم دونوں اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا, تو ہم نے انہیں بالکل پامال کر کے رکھ دیا, تلپٹ کر دیا, اکھاڑ پھینکا انہیں. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ, اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو, تکذیب کی رسولوں کی, اغرقناہم, ہم نے انہیں غرق کیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً, اور ہم نے انہیں بنا دیا لوگوں کے لیے ایک نشانی, بلکہ نشان عبرت. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے ظالموں کے لیے, گناہگاروں کے لیے انتہائی دردناک عذاب تیار رکھا ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ زمانی ترتیب جو ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا, پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا, حالانکہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے جن کا ذکر قرآن مجید بڑے اہتمام سے کرتا ہے. وعاد و ثمود و اصحاب الرس, اور عاد کو بھی اور ثمود کو بھی اور کنویں والوں کو بھی, ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. اصحاب الرس جو ہیں کنویں والے, ان کا کوئی تعین نہیں ہو سکا کسی بات پر, ہمارے مفسرین جو ہے متفق نہیں ہو سکے کہ یہ کون تھے. اجمالاً یہی بات ہے کہ وہ کوئی ایک قوم تھی, ان کی طرف اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کنویں میں بند کر دیا تھا, اور پھر اللہ کا عذاب آیا, اللہ تعالیٰ نے رسول کو بچا لیا جیسا کہ اللہ کی سنت ہے, لیکن اس ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا نام ہی اصحاب بس پڑ گیا. وقرون بین ذلک کثیرا, اور اس دوران ہم نے اور بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا. اب ظاہر ہے اس کے اندر قوم شعیب کا ذکر آئے گا, قوم لوط جو ہے ان کا بھی ذکر جو ہے بس نام کے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اجمالا سب کو شامل کر دیا گیا. وکلنا ضربنا له الامثال, اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے واضح کر دی تھی, سنا دی تھی مثالیں, یعنی اپنی تعلیمات وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کر دی گئی تھی, ان کے سامنے پیش کر دی گئی تھی. وکلنا تبرنا تدبیرا, اور سبھی کو ہم نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس سے, ان کا گزر ہوتا ہے وہ, کہ جن پر بڑی تباہ کن بارش برسائی گئی تھی. اب یہاں ذکر جو ہے قوم لوط کا ہے. اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا, تو کیا وہ دیکھتے نہیں رہے ہیں اس کو؟ جب بھی گزر ہوتا ہے ان کو موقع ملتا ہے اس کھنڈرات کو دیکھنے کا. بل کانوا لا یرجون نشورا, نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ امید نہیں رکھتے دوبارہ جی اٹھنے کی. آخرت کو ماننا جو ہے یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, لہذا ہر چیز کے منکر ہو رہے ہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور اے نبی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں آپ کے ساتھ. احاد الذي بعث الله رسولا, اب یہ وہ تنزیہ جملے ہیں تیر کی طرح دل میں ویوست ہو جانے والے, کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ انتہائی توہین آمیز انداز میں. انکاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا, یہ شخص تو تلا ہوا تھا, یہ تو ہمیں بچلا دیتا ہمارے معبودوں سے, یہ تو برگشتہ کرنے لگا تھا ہمیں ہمارے معبودوں سے, اگر ہم ہی نہ جمے رہتے, ہم نے ہی استقامت اور صبر کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا. اب یہ ان کا بھی ایک صبر ہے, ان کی بھی ایک استقامت ہے, کہ واقعتاً جس طریقے سے یہ قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ میں, یہ تو ہمیں پٹڑی سے اتارنے لگا تھا, ہماری اس پٹڑی سے جو ہمارے آبا و اجداد کے دور سے چلی آ رہی. لو نہ ہم صبر نہ آ رہی, اگر ہم نے ہی ثابت قدمی نہ دکھائی ہوتی اس پر. وہ سب یعلمون حین یرون العذاب, اور کوئی دیر کی بات سے وہ جان لیں گے جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے. من اضل سبیلا, کون تھا جو پٹری سے اترا ہوا تھا, کون تھا جو گمراہ تھا, کون سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی کہ آپ نے اس شخص کی حال تو غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا دیا. یہ بہت عجیب الفاظ ہیں, اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات ہی کو معبود کا درجہ دے دیا ہے جس شخص نے, کیا آپ نے اس کی حال پہ غور کیا؟ یہ وہ ہے جسے اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں, اس نفس کا غلام ہے. دو دن میں خواہش ابری, جدھر نفس نے لگا دیا جس طرف, اور جو اس کے رجحانات ہیں پست رجحانات انہی کے اندر مگن ہیں, انہی کو پورا کرنے میں لگا ہوا انتہائی خود غرض نفس پرست انسان, تو پوجنا تو چاہیے اللہ کو, یہ گویا اپنے ہی نفس کو پوج رہا ہے, اسی کو معبود کا درجہ دے بیٹھا. افانت تکون علیہ وکیلا, افانت تکون علیہ وکیلا, تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کا وکیل اور اس کے ضامن بننے کو تیار ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت توجہ سے سنتے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, نہیں یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں, جیسے جانور مویشی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اسی طرح کا سننا اور دیکھنا ان کا معاملہ ہے. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. وہ حیوانات جو ہیں وہ تو اپنی اس جبلت کی راہ پر چل رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ایک راستہ معین کیا تھا صراط مستقیم, یہ تو بہت بھٹکا ہوا ہے اسے. الم ترى الى ربك كيف نزل, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب تمہارے رب کی قدرت کو، اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ پر ساکن رکھتا، ٹھہرا دیتا، سایہ برقرار رہتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر ہم سورج کو بناتے ہیں اس پر دلیل راہ. سورج نکلتا ہے جو جو وہ اوپر چڑھتا ہے، سایہ جو ہے سمٹنا شروع ہو جاتا ہے صبح کے وقت یا غروب، یا صبح صبح ہر چیز کے سائے جو ہیں وہ لمبے ہیں پھیلے ہوئے. سورج کے ابھرنے کے ساتھ ہی سایہ سمٹتا ہے، یہاں تک کہ جب نصف نہار پر آ جاتا ہے تو سایہ بالکل اپنی جڑ میں آ جاتا ہے. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا، اور پھر ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں بڑی سہولت کے ساتھ، آہستہ آہستہ. اب ایک یہ قدرت کا ایک وہ مظہر ہے جو ہر شخص کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس میں ایک معنویت اور بھی ہے. کفر اور شرک کا سایہ جو ہے زمین پر ہے، اللہ چاہے تو اسے اسی حالت میں برقرار رکھے، چھوڑ دے، لیکن پھر خورشید ہدایت شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سایہ جو ہے شرک کے اور کفر کے اور الحاد کے اور دہریت کے وہ سمٹنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل جو ہے وہ پوری طرح ہدایت کی روشنی جو ہے وہ چھا جاتی ہے، پورا ماحول منور ہو جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے پردہ پوش، لباس کی مانند. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند جو ہے وہ تمہارے آرام کا ذریعہ ہے، تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے اور پھر فریش ہو جانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نیند کو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا ہے کھڑے ہونے کے لیے، یعنی کام کاج کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بارش کے آگے آگے بشارت دیتی ہیں، اس کی باران رحمت کی بشارت دیتی ہیں پہلے، بارش سے پہلے ہی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے بلندی سے انتہائی پاکیزہ پانی. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم زندہ کریں مردہ زمین کو. ونسقيه مما خلقنا انعاما وناسيا كثيرا، اور تاکہ ہم پلائیں اپنی مخلوقات میں سے جو چوپائے ہیں اور بہت سے انسان بھی، وہ بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں اسی پانی سے، یہ جو پاکیزہ اور نکھرا ہوا پانی آسمان سے ہم اتارتے ہیں. ولقد صرفناه بينهم، اور ہم نے تو اس کو ان کے درمیان مختلف اسالیب میں گوناگو طریقوں سے واضح کر دیا. ليذكروا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، لیکن اکثر لوگ ناشکری پر اڑے ہوئے، کفران نعمت پر انہوں نے کمر کس رکھی. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا. فلا تطع الكافرين، تو اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں مت آئیے، ان کے دباؤ کو قبول مت کیجیے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجیے، بہت اہم ہے. اور ان کافروں سے جہاد کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ مکی دور میں جو ہو رہا تھا، غلط نظریات، غلط افکار، مشرکانہ توہمات، مشرکانہ تصورات، ان سب کی بے خونی جو ہو رہی ہے وہ شمشیر قرآنی سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، وہ جہاد جس میں تلوار ہاتھ میں لینی ہے وہ تو بعد کا مرحلہ ہے. پہلے یہ ہے ماحول کو قرآن کی دعوت کے ذریعے ان غلط افکار سے پاک کرنا، ان کی جڑیں کاٹنا، اس شمشیر و قرآنی کے ذریعے جو ہے ان کا ابطال کرنا، تمام باطل نظریات کا، غلط افکار کا، غلط سوچ، مادہ پرستی، ہر قسم کی بت پرستی، ہر قسم کا الحاد، دہریت، ان سب کی جڑ کاٹتا ہے یہ قرآن. تو اس کے ذریعے آپ جہاد کیجیے، بڑا جہاد، جہاد ان کبیرہ. اور مکے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو 13 سالہ مکی دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں یہی جہاد تھا. اور یہ جہاد کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک کہ کوئی ایسا مرکز وجود میں نہ آئے، کوئی آپ کو پوزیشن نہ ہو جہاں آپ اکثریت میں ہو، ایک مضبوط جماعت بن جائے اور وہ جماعت پھر اس کفر کے نظام کو چیلنج کر سکے. اس وقت تک یہی جہاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا ہے بار بار, ان کی زندگی میں وہ مرحلہ نہیں آیا, وہ جماعت نہیں تیار ہو سکی, رسپانس نہیں دیا معاشرے نے. چند افراد گنتی کے ایمان لائے, وہ کوئی ایسی مضبوط جماعت ہوتی, کوئی ایسا مرکز ہوتا وہاں پر آپ مسلمانوں کی اکثریت ہوتی, رسولوں کے ماننے والے اکٹھے ہوتے اور پھر وہ کفر کی طاقت کو چیلنج کرتے. اس کی نوبت ہی نہیں آئی. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے, اس کی نوبت نہیں آئی. ابھی آئے گی سورہ عنکبوت, کل مطالعہ کریں گے اس کا, اس میں ذکر ہے 950 برس تک ہے. ہر نبی اتمام حجت اس نے کیا ہے, پوری عمر انہوں نے جو ہے اسی دعوت, اسی جہاد کبیر میں ان غلط افکار کو کاٹنے میں, وہ آیات الہی کے ذریعے, وہ جو وہی ان تک تک آ رہی ہے اس کے ذریعے شرک کی جڑیں کاٹنے میں انہوں نے یہ جہاد جاری رکھا اپنی آخری سانس تک. لیکن یہ کہ چونکہ نوبت نہیں آئی, لوگ ایمان نہیں لائے, وہ حزب اللہ جو ہے وجود میں نہ آ سکی, لہذا اس سے اگلا مرحلہ نہیں آیا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 13 سال کے بعد وہ مرحلہ آیا, اور پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں, اب عید کا جواب پتھر سے دو گے, اور اب یہ فولادی تلوار بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی. پہلے صرف یہ قرآن کی شمشیر تھی, اب اس فولادی تلوار کے ذریعے باطل قوتوں کا سر کچلنا ہے. تو فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا وہو الذی مرج البحرین, وہی ہے جس نے چلائے ہیں دو دریا, دو سمندر ملے ہوئے. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج, یہ میٹھے پانی کا ہے پیاس بجھانے والا, اور یہ جو سمندر اور یہ دریا ہے یہ کھاری ہے, تلخ نمکین. سمندر میں بھی اور بعض دریاؤں میں بھی پانی کی دو روے ساتھ ساتھ چلتی, ان کے کلر الگ ہیں, اور بہت سے مقامات پر ایک طرف کھارا پانی ہے ایک طرف میٹھا پانی ہے, اور میلوں تک وہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں, مکس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے وہ, کوئی جیسے بیچ میں کوئی آڑ ہو, اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. وجعل بینہما برزخا, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے, ایک آڑ ہے, وحجرا محجورا, اور ایک مضبوط آڑ بنائی ہے جو حائل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہو الذی خلق من الماء بشرا, اور وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا پانی سے. فجعلہ نسبا وصہرا, اور پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتوں سے جوڑا. یہ بھی اللہ کی شان ہے, دو طرح کے رشتے ہیں, ایک تو نسبی رشتہ ہے جسے خونی رشتے کہتے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, اور پھر ایک سسرالی رشتے بھی بنتے ہیں. تو یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملاتا ہے, ان کے تعلقات بناتا ہے, ان کے ساتھ ایک مودت اور ہمدردی اور الفت پیدا کرتا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور اللہ کو چھوڑ کر وہ پوچھتے ہیں, بندگی کرتے ہیں ایسی ہستیوں کی جو نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکیں اور نہ ان کا کچھ بگاڑ سکے, بے بس اور لاچار ہستی. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور یہ کافر اپنے رب کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے مد مقابل. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر, خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے تقاضا نہیں کیا کسی اجرت کا, مزدوری کا. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا, سوائے اس کے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حاصل یہ ہے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف پہنچانے والا راستہ اختیار کر لے. بس یہ اگر ہے تو یہی حاصل ہے, یہی مطلوب ہے, مجھے اور کوئی مزدوری کوئی صلہ نہیں چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو الحی ہے, جو زندہ ہے, قائم ہے, اور اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور آپ تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا, اور کافی ہے وہ اپنے رب کی اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے, وہ خوب جانتا ہے بندوں کے حالات کو. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, وہ اللہ کے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, اور پھر تخت حکومت پر متمکن ہو گیا. الرحمن وہ بڑی رحمت والا ہے, اس کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے. فسأل بہ خبیرا, تو پوچھو اس سے کہ جو اس کی شان سے باخبر ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی رحمت کی کیا شان ہے, جو جانتا ہو اس سے پوچھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے مشرکین سے کہ سجدہ کرو رحمان کو, قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, وہ بہت ہی استہزائی انداز میں کہتے ہیں کون ہے یہ رحمان, یہ کیا ہے یہ نام, ہمارے بھی اجنبی ہے. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا, کیا ہم سجدہ کریں اس بات پر کہ تم نے ہمیں حکم دیا, جسے تم کہو اس کو ہم سجدہ کریں, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. وَزَادَهُمْ نُفُورًا, اور یہ چیز ان کی نفرت کو اور بڑھاتی ہے, وہ اور زیادہ جو ہے بیزاری ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. آج تو سجدہ ہے سجدہ, بسم اللہ اولہ آخرہ, یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے. یہ بھی بڑا عظیم مقام ہے قرآن مجید کا, عباد الرحمن کی اوصاف بیان ہوئی. اس سے پہلے جو مکی صورت ہم نے پڑھی تھی سورہ مومنون, اس کے بالکل ابتدائی رکوع میں, پہلے رکوع میں ان اہل ایمان کے اوصاف تھے کہ جو کامیابی سے ہمکنار ہو گئے, فلاح پا گئے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تعمیر سیرت کے حوالے سے جو بنیادی اوصاف تھے ان کا وہاں پر ذکر تھا. اس سورہ مبارکہ میں اب عباد الرحمن کی اوصاف پوری طرح ایک پختہ کار شخصیت, ایک قرآن کا مرد مطلوب, جس کی جو انہیں اساسات کے اوپر جس کی سیرت کی تعمیر ہوئی ہے, اور اب وہ پوری اس کے اندر بہار آئی ہے ان اوصاف کی, تو اس کی کیفیت کیا ہے, ان کا ذکر ہے اس رکوع میں. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, اس کا آغاز بھی تبارک الذی کے مبارک کلمے سے ہوا, بڑی بابرکت سے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. اور اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ آسمان میں بھی حفاظت کا ایک نظام ہے, قلعے ہیں, برجیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا, اور آسمان میں اس نے رکھ دیے سراجن یعنی سورج, ایک جلتی ہوئی روشن چیز جس کے اندر جلنے کا عمل ہے. وَقَمَرًا مُنِيرًا, اور چاند کے جو روشن ہے جس کے اندر عمل احتراق نہیں ہے, برننگ کا معاملہ نہیں ہے, لیکن وہ روشن ہے, تابناک ہے, کہیں اور سے روشنی اسے پہنچ رہی ہے. وہ الذی جعل اللیل والنہار خلفتا, وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو آگے پیچھے, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, ہر اس شخص کے لیے کہ جو چاہے نصیحت حاصل کرنا, یعنی اس نے تو اپنی قدرت کے مظاہر پھیلا دیے, اب جو فائدہ اٹھانا چاہے, جو ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ تو یقیناً ان سے فائدہ اٹھا لے گا. او اراد شکورا, یا جو کہ ارادہ کرے شکر بجا لانے کا, اللہ کا احسان ماننے کا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے, بالکل نرم روی سے, اکڑ کر نہیں چلتے, ان کی چال میں کوئی ایسی تمکنت نہیں ہے کہ وہ جس کو دیکھ کے کوئی کہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. یہ شخص عجز ہے, توازو ہے, نرمی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل کسی معاملے میں, نادان لوگ ان سے الجھتے ہیں, تو الجھنے کی بجائے وہ سلام کہہ کے بڑی خوبصورتی سے جدا ہو جاتے ہیں. بحث کو الجھانے کی بجائے یہ ہے اصل میں میچورٹی کی علامت, پختگی کی علامت. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, وہ لوگ کے جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام کی حالت میں, یہ ہے عباد الرحمن. یعنی فرض نمازیں, ان کا ذکر وہاں تھا. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ يَا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, وہ نمازوں سے آگے فرض نماز تو لازماً, اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے چھوٹ جائے یا کبھی وہ اس کو مس کر بیٹھے. اس سے آگے رات کا ایک حصہ جو ہے ان کا گزرتا ہے اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام کی حالت میں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو دعائیں کرتے رہتے ہیں پروردگار دور کر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے خائف رہتے ہیں. انها ساعت مستقرا ومقاما، وہ جہنم تو بہت بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے بھی. والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ اس کے بیچ کی معتدل راہ کو اختیار کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی اور کو با اختیار سمجھ کر اسے نہیں پکارتے. یہ شرک کی مذمت ہے اور اس کی نفی ہے کہ اس کا بھی کوئی امکان نہیں کہ وہ شرک کا ارتکاب کرے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ، جس کی جان شریعت میں لینا جائز ہے اس کے معاملہ مختلف ہے. نا حق قتل، اس کا کوئی امکان نہیں. وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یہ جو تین گناہ، کبیرہ گناہ جسے کہا جاتا ہے، شرک، قتل ناحق اور زنا، تو جو کوئی ان میں سے کوئی کام کرے گا وہ اپنے گناہ کے انجام سے دوچار ہوگا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، کیونکہ یہ گناہ بھی اکبر القبائر ہیں تو ان کا جو ان کی سزا بھی ڈبل ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور رہیں گے اسی میں، اسی عذاب کے اندر ذلیل اور خوار ہو کر. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں جو توبہ کر لے اور پھر ایمان لائیں، تجدید عمل کریں، یعنی پشیمانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کی حضور میں رجوع کریں، استغفار کریں، تو یہی تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر دوبارہ اپنے ایمان اور توکل کا اظہار ہے. اور پھر وعامل عملا صالحا، اور پھر عمل کریں، اچھے عمل، نیک عمل. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کو بدل دے گا. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، اور مراد یہ ہے کہ جو سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے آئندہ برائیوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے دیں گے. اور ایک مرحلہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ ان برائیوں کی جگہ بھی اعمال، اچھے اعمال کا اندراج کر دیا جائے، اگر واقعی وہ اپنی توبہ پر قائم رہیں، ان کا وہ اخلاص برقرار رہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. تو چاہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی ہوا ہو لیکن اس کے بعد سچی توبہ ہو جائے، تو پھر یہ مقام ہے اس کا اللہ کی نگاہ میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کر لے اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے جیسے کہ لوٹنا چاہیے. یہ ہے صحیح توبہ، یہ صحیح طریقہ ہے توبہ کرنے کا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ کے جو جھوٹ کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، جہاں بھی جھوٹ کا کاروبار ہو، جھوٹی باتیں ہوں، غلط بیانیاں ہوں، جہاں لغو باتیں ہوں، ان میں شریک نہیں ہوتے کسی بھی غلط کام. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی لغو اور بےہودہ کام پر سے، تو وہ گزر جاتے ہیں بڑے باعزت طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ کہیں مداری کھڑا ہوا ہے، کچھ چیزیں رکھ کر اور اس سے تماشا لگایا ہوا اور یہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اتنا فالتو وقت نہیں ہے. لغو سے اعراض کرنے والے، جو بھی بیکار اور فضول کام ہے اس سے اعراض کرنا، اور اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو اس سے کنی کترا کر باعزت طریقے سے گزر جانا. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، اور وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے حوالے سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے ان آیات کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آیات قرآنی، ایک تو معاملہ ان کا تھا مشرکین عرب کا کہ قرآن مجید کی آیات سنی اور پھر اندھے بہرے ہو کر اس کی مخالفت شروع کر دی. یہ تو صریحاً غلط ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بہت ہی نامناسب طرز عمل ہے. لیکن یہ کہ آیات قرآنی سن رہے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کر رہے, دھیان نہیں دے رہے, غور و فکر نہیں کر رہے, بس سن لیا اور سنی انسنی کر دی, یہ بھی نہیں. اہل ایمان ان سے تو اللہ یہی امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات سنیں تو پھر غور کریں, اسے سمجھیں, اس پر تدبر کریں, غور و فکر کریں. تو یہ ہے رویش جو مطلوب ہے. عباد الرحمن جو ہے وہ اندھے بہرے ہو کر ان آیات کو جو ہے وہ سن کر ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا, یہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ پھر غور و فکر کرتے ہیں, تذکر و تدبر کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یہ دعا ہے ان عباد الرحمن کی اور دلی تمنا ہے کہ پروردگار ہمیں عطا کر ہماری عورتوں, ہماری بیویوں اور اولاد میں سے ان کی جانب سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے. اور ظاہر ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے کیا ہے کہ ان کی اولاد بھی اسی راستے پر ہو, اللہ کی بندگی, دین پر استقامت, تو ہماری اولاد بھی اس راستے پر ہو تاکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام اور سربراہ بنا. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تقویٰ کی طرف, ایمان کی طرف بلا رہے ہیں, پروردگار ہماری دعوت میں اثر ہو, وہ اس طرف آئیں اور ہم آگے آگے چلنے والے ہوں اور ہمارے پیچھے جو آئیں وہ بھی متقی ہوں. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اسی سیاق و سباق سے زیادہ جڑتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ بھی متقی بندے اور بندیوں پر مشتمل ہو, اور قیامت کے دن جب ہم ہوں وہاں پر پیشی ہو, کیونکہ ہر شخص جو خاندان کا سربراہ ہے وہ آگے ہوگا, اس کی اولاد پیچھے ہوگی, تو وہاں پر ہم امام ہوں متقین. یہ نہ ہو کہ ہمارے پیچھے آنے والی ہماری اولاد, ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ فاسق و فاجر پر مشتمل. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے, اور یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے صبر کیا, جو استقامت دکھائی ہے دین پر, ثابت قدمی دکھائی ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور خیر مقدم کیا جائے گا ان کا ان جنتوں میں دعا و سلام کے ساتھ. خالدین فیہا, وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ. حسنت مستقرًا ومقامًا, بہت ہی عمدہ جگہ ہے وہ, تھوڑی دیر قیام کے اعتبار سے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ, اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تمہیں دعوت دینا پیش نظر نہ ہوتا. یہ اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ تم پر اتمام حجت میرے ذریعے کرنا چاہتا ہے, لہذا تمہیں مہلت مل رہی ہے, ڈھیل مل رہی ہے, ورنہ میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں. فقط کذب تم, تو تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما, تو عن قریب وہ چیز لازم ہو کر رہے گی, یعنی عذاب کا کوڑا تم پر برس نہیں ہوئے. سورۃ الشعراء, اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ وہی چھ رسولوں کا ذکر ہے اسی زمانی ترتیب کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ تفصیل سے ہے, اور حضرت نوح, حضرت ابراہیم پر بھی ایک رکوع ہے اس صورت کے اندر. یہ مکی صورتوں میں خاصی طویل صورتوں میں سے ہے, اس کی 227 آیات ہیں. تعداد آیات کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی صورت ہے, ویسے اپنی لینتھ کے اعتبار سے سورہ آراف اس سے زیادہ بڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توقین مین, تلک آیات الکتاب المبین, یہ حروف مقطعات ہیں توسین مین. آئندہ جو اگلی دو صورتیں ہیں ان کے آغاز میں بھی سورہ نحل ہے, اس کا آغاز بھی توسین سے ہوا. پھر سورہ قصص ہے, اس میں یہی تینوں حروف توسین مین ان سے آغاز ہو رہا ہے سورہ قصص کا. اور ان تینوں ہی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاص طور پر ان کا جو واقعہ تھا, وہ جو عصا کا اجدہا بن جانے والا, اس کا ذکر ہے بڑے اہتمام سے. حروف مقطعات کی جن لوگوں نے تحقیق کی ہے اپنے طور پر, ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں کی جا سکتی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ان میں کوئی معنویت ہے. تو ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کو یہ جو الفاظ ہیں, اصل میں عربی کی جو مدر زبان ہے, اس کی جو یوں کہنا چاہیے کہ عربی کے اوپر جو زبان اس سے پہلے تھی جس سے عربی زبان نکلی ہے وہ عبرانی ہوئی، اور اس میں جو الفابیٹس ہیں وہ مختلف چیزوں کی شکل کی صورت میں لکھے جاتے تھے، اور طا جو ہے وہ سانس جیسے پھن پھیلائے کھڑا ہے اور کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے، تو طول کی شکل ابھی بھی ایسے ہے جیسے کنڈلی ماری ہوئی ہو سانپ میں. تو ان تینوں صورتوں میں اس سانپ کے معجزے کا آسا اور سانپ والا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آیا ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ. اور اس سے پہلے سورہ طہٰ میں بھی تھا، اس کا بھی آغاز جو ہے حروف مقطعات میں سے طور جو ہے وہاں پر شامل ہے. تو کہیں کہیں کوئی بات جو ہے وہ جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن ساری باتیں اور اس کے بارے میں کوئی ایک متوازن اور کوئی ایسی ٹھوس بات ان حروف مقطعات کے حوالے سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک روشن اور واضح کتاب کی. لعلک باخع نفسک الا یکون مومنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس فکر میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنتے. یہ صدمہ ہے آپ پر کہ میری یہ قوم جو ہے ایمان نہیں لا رہی. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک ایسی نشانی اتارے. وظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں پھر اب تک سر نہ اٹھا سکیں گے. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی جانب سے کوئی نئی نصیحت، کوئی تازہ نصیحت. الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ کہ اس کا وہ اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسے اگنور کرتے ہیں. فقد کذبوا، تو اب یہ جھٹلا چکے ہیں. فسیاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، اب ان قریب آ جائے گی اس چیزوں کی حقیقت کہ جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اب وہ مجسم شکل میں آ جائے گا وہ عذاب ان کے سامنے. اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا وہ دیکھتے نہیں زمین کو کہ ہم نے اس کے اندر کیسی کیسی مختلف بڑی عمدہ چیزیں اس کے اندر اگائی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بوق البونی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اگائی ہیں، ان کی جو رنگا رنگی ہے، جو ورائٹی ہے، یہ اپنی جگہ ایک پلانٹ کنگڈم جو ہے، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے مستقل ریسرچ اور دلچسپی کا. تو فرمایا سے بہت بڑی نشانی ہے. ان نفیز آبی کلا ہے اور میں کیا نہ کر ہوں مومنین، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ ام نرب کا کل ہوں العزیز الرحیم، اور یقیناً تمہارا رب العزیز ہے الرحیم ہے. العزیز جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو سب سے زیادہ با اختیار ہے، باقی سب اس کے تابع. الرحیم نہایت رحم فرمانے والا. اسماء حسنہ یہ جو دو ہیں اس سورہ مبارکہ میں بار بار ریپیٹ ہوں گے ایک پیئر کی شکل میں، العزیز الرحیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم، اللہ یتقون، تو کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ کی پکڑ سے. قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے عرض کی پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ بھیجتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان جو ہے وہ روان نہیں ہے، اس میں کچھ رکاوٹ ہے. فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، تو پروردگار پیغام بھیج دے ہارون کو، مراد یہ ہے کہ اس کام میں اسے بھی میرا شریک حال بنا دے، اسے بھی رسالت سے سرفراز فرما دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کے گناہ کا بوجھ بھی میرے اوپر ہے، اس کا ذکر آئے گا اگلی صورت میں بلکہ صورت قصص میں تفصیل کے ساتھ کہ وہ کیا معاملہ ہوا تھا جب ایک تبتی ان کے ہاتھوں، ایک مصری یعنی جو حکمران پارٹی ہے اس کا ایک شخص جو ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، تو اس کا بوجھ میرے اوپر ہے. فاقاف ہوں یقتلون، اور اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کریں گے جواباً. قال کلا، فرمایا کہ ہرگز نہیں، تمہیں وہ قتل نہیں کر سکتے. فذهبا بآياتنا، اب تم دونوں جاؤ میری آیات، ہماری ان آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. انا معکم مستمعون، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم سنیں گے جو کچھ بھی معاملہ ہوگا. فاتیا فرعون، دونوں جاؤ قرآن کے پاس، فَقُولَا إِنَّا رسول رب العالمین، اور کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، پروردگار عالم کے فرستادہ ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اس کے پیغامبر ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور پیغام یہ ہے کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ان کو اب غلامی کے شکنجے سے آزاد کر دو، نجات دے دو اور ہمارے ساتھ بھیج دو. قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے کہا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے پالا تھا جب تم چھوٹے سے تھے اپنے اندر، ہم نے تو اپنے محل میں پرورش کی تھی، اگر میں غلط نہیں پہچان رہا تو تم وہی ہو. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے اندر کئی سال گزارے ہیں، کئی برس ہمارے ساتھ بسر کیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل شیرخوار بچے تھے جب اس محل میں آئے ہیں، اور تن و من جوان تھے جب وہاں سے گئے ہیں، نکلے ہیں، تو یہ سارا عرصہ انہوں نے اسی محل میں گزارا ہے، وہیں پرورش ہوئی ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے کی وہ حرکت جو کر گئے تھے تم، یہ پھر اسی کی طرف اشارہ ہے، وہ قتل جو ہوا تھا ہم کے ہاتھ سے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تھے ناشکروں میں سے، ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور ہماری ہی قوم کا ایک فرد جو ہے وہ تم نے مار دیا اور اس کو قتل کر گئے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، فرمایا کہ ہاں وہ کام مجھ سے ہوا تھا سرزد، اور میں اس وقت تھا بھٹکا ہوا، بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ خطا وار تھا، یعنی دانستہ میری کوشش نہیں تھی قتل کرنے کی. اب کیا کیا جائے کہ ایک مکہ ہی اس کے لیے کافی ہو گیا اور وہ اسی میں قتل ہوا، تو ارادہ قتل کا نہیں تھا، البتہ اس کی جان اس میں چلی گئی. فَتَرَدْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور پھر میں تمہارے پاس سے بھاگا تھا یہاں سے جب مجھے تم سے اندیشہ ہوا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت سے نوازا. حکم کہتے ہیں قوت فیصلہ بھی، اور حکمت بھی، اور پختگی، اور یہی لفظ پھر نبوت کے لیے بھی آتا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے بنایا رسولوں میں سے، مجھے یہ مقام بخشا ہے میرے رب نے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ تم جو مجھ پر احسان دھرتے ہو، جو تم نے کیا کہ مجھے کچھ سال اپنے محل میں رکھ کر پالا، اور وہ اس کے عوض ہے کہ تم نے پوری بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنا رکھا. یہ بہت ترکی بترکی جواب تھا حضرت موسیٰ کی طرف سے، کہ تم نے جو تانا دیا کہ تم ہمارے پاس پلے ہو، تو یہ تو احسان تو تمہیں یاد رہ گیا، اور پوری بنی اسرائیل قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، اس میں بچوں کو تم قتل کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، کیا کچھ ظلم کے پہاڑ نہیں ہے جو تم نے توڑے ہوں گے، اور پھر احسان جتا رہے ہو کہ کچھ حال تم نے جو ہے ہم نے تمہاری پرورش کی. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے یہ رب العالمین. اب یہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں ہیں، وہ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، درباری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرعون جو ہے وہ بیچ بیچ میں اڑنگے لگا رہا ہے، اور جو بھی ان کی دعوت کا اثر ہو رہا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے کوئی ایسے کامنٹس دے رہا ہے. تو یہ بڑا دلچسپ ہے یہاں پر یہ سارا مکالمہ جو آگے آئے گا، لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم یہ چار رکعت کے بعد وقت آیات پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.